أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات ہے اور ان کا ایک ربا ترجمہ یہ ہے. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں ایک چراغ اور روشن چاند، اور وہی ہے کہ جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، اس کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے یا شکر اختیار کرنا چاہے. اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پائے، اور جب ان سے الجھتے ہیں نادان لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام، اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور بخت بختا کھڑے رہتے ہیں، اور وہ جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یقیناً اس کا عذاب چمک جانے والی شہ ہے اور یقیناً یہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی. اور وہ کہ جب حرف کرتے ہیں تو نہ اطراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں, بلکہ ان کی روش ہوتی ہے ان دونوں سے بین بین. اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو, اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے محترم کرایا ہے, اور نہ ہی گناہ کرتے ہیں, اور جو کوئی ارتکاب کرتا ہے اس کا, اس کو لازماً پکڑے گی اس کی تعداد, دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن, اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ زمین رسوا ہو کر. سوائے اس کے جس نے پیدا کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیتا, اور اللہ سے ہے ہی معاف فرمانے والا مہربان. اور جو کوئی پیدا کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اچھا, تو وہی ہے کہ جو پیدا کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ پیدا کرنی چاہیے. اور یہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے, اور اگر میں ان کے پاس سے اتفاقاً گزر ہو تو بھی دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور وہ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جائے ان کے رب کی آیات کے ذریعے, تو نہیں گر کرتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر. اور وہ جو کہتے ہیں اور اب ہمارے عطا فرما ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں بنا نیکوں اور خدا پرستوں کا پیش رہ. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بھالا کھانے اس صبر کے عوض جو انہوں نے کیا, اور ان میں ان کا استقبال ہوگا دعا اور سلام کے ساتھ. وہاں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. بہت ہی اچھی ہے وہ جگہ مستقل قیام کے لیے بھی اور کوئی دیر رکنے کے لیے بھی. اور نبی کر دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اور تم نے جھٹلا دیا تو اب وہ تمہیں سمجھ کر رہے گا. ترجمے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس جانِ رکوع میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ محبوب بندوں کی صفات بنائی, ان کی شخصیتوں کے کچھ ایسے پہلو نمایاں کیے ہیں کہ جن کو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کی طلب دی جا رہی ہے. درحقیقت اس رکوع کے مضامین کا یہی وہ حصہ ہے جس کے پیش نظر اسے ایک منتخب نصاب میں اس مقام پر شامل کیا گیا. اس سے پہلے درس میں تعمیر سیرت کے ضمن میں بنیادیں اور اساسات ہمارے سامنے آ چکی. اب ان اساسات پر, ان بنیادوں پر تعمیر شدہ شخصیت ایک پوری مچور انسانی شخصیت, یوں کہیے اس تعمیر سیرت کے پروگرام کا ایک فنش پروڈکٹ, ایسا انسان کہ جس نے ان احساس حسنہ کو کامیابی کے ساتھ اپنی شخصیت میں جمع کر لیا ہے, رچا اور بسا لیا ہے. اس کے کچھ خطے سال ہیں کہ جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آغاز میں اور اختتام تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت سے متعلق بعض اسی بھی باتیں والی تھیں, اور درمیان میں پیدا کی حقیقت, پیدا کی اہمیت, یہ نہایت اہم مضمون ہے جو اگر کہ ہمارے اس منتخب نظام میں جو تسلسل ہے مضامین کا اس کے اعتبار سے ذمہ قرار پائے گا, لیکن دین کے فلسفہ حکمت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن دین کے فلسفہ حکمت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے, وہ زیر بحث آیا. اب ہم سب سے پہلے ان کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کا بیان ان آیات میں شروع ہوا, عباد الرحمن, اللہ کے بندے. یہ اللہ قرآن مجید میں عام طور پر آتا ہے, جہاں اللہ کی سخت اور محبت اور عنایت کا پہلو زیادہ اجاگر کرنا محسوس ہوتا ہے. اللہ کے قرآن مجید میں جن جن مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خصوصی عنایات اور اللہ کی خصوصی التفات کا ذکر ہے, وہاں آپ کی نسبت عبدیت سے نمایاں کیا گیا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اور بڑا خوبصورت وقت ہے اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز اختتام میں, کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت بھی یہ ہے کہ تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, اور یہ آخری رکوع بھی اسی تبارک الذی کے الفاظ سے شروع ہوا, اور یہاں عبد کی جگہ عباد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے بندے, اللہ کے پسندیدہ بندے, اللہ کے محبوب بندے, ان کے احساس کیا ہے, ان کی نمایاں علامتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو سلسلے وار گنیں تو سب سے پہلا وقت جو سامنے آتا ہے وہ تواضع اور انکساف, جس کے لیے یہاں تعبیر کے لیے الفاظ اختیار کیے گئے, الذین یمشون علی الارض هونا, انسان کی چال ڈھال اس کی شخصیت کی غمازی کرتی ہے, اس کے ذہن کا ایک انڈک جہاں اس کا چہرہ ہوتا ہے وہاں اس کی چال, اس کے چلنے کا انداز بھی ہوتا ہے. کسی میں غرور ہے یا تکبر ہے تو اس کی جھلک اس کی چال میں نظر آئے. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مقدام کے دوسرے رکوع کے اختتام پر آ چکا ہے. ولا تسائر حدت للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اکڑ کرنا چلے تو یہ اکڑ کر چلنا اس کی بالکل ضد ہے جو یہاں بیان ہوئی. یمشی علی الارض ہونا, وہ زمین پر چلتے ہیں دبے کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلنے والا شخص اپنے آپ کو عبد سمجھ رہا ہے, آقا نہیں جانتا, ملوک سمجھ رہا ہے, مالک نہیں سمجھتا. اس کی تواضع, اس کا انکسار, اس کا تذلل جو اس کی چال ڈھال سے نمایاں ہو رہا ہے, علیحدہ ہے, یہ گویا کہ اللہ کی محبوبیت کا وقت سے اول, یا یوں کہیے کہ اس کی سب سے اول. اس حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ فرماتا ہے الکبر ربائی, تکبر میری چادر ہے. کوئی انسان اگر تکبر اختیار کرتا ہے, مخلوقات میں سے کوئی اگر تکبر اختیار کرتا ہے تو گویا وہ میرے چادر سے میری چادر کو کھینچ رہا ہے, اس کے خلاف میرا اعلان چل. اس حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ لن یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. معلوم ہوا عباد الرحمن کا وقت اول ہے تنازع, انکسار, صحابی نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا بھائی سر کہ کوئی درخت جب پھلوں سے لگ جاتا ہے تو اس کی شاخیں زمین کی طرف چھپ جاتی ہیں. انسان بھی اگر واقعتاً اس میں کچھ احساس حمیدہ پیدا ہو گئے ہیں, اگر اس کی شخصیت کا درخت حقیقتاً پھلوں سے لگا ہوا ہے تو اس میں جھکاؤ کی کیفیت پیدا ہوگی. اتنی شخصیت کمزور تھی, اس کا نتیجہ ہے استقبار اور غرور اور گھمنڈ, گردنوں کا کرنا. یہ ہوا پہلا وقت. دوسرا وقت یہ بھی در حقیقت اس مشہور انسان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں حکمت بالائی معاملہ فہمی آ گئی. اگر نادان لوگ اس سے الجھنا چاہے تو وہ ان سے الجھے نہیں بلکہ سلام کر کر اس سکتا ہے. در حقیقت یہ حکمت تبلیغ حکمت دعوت کا ایک بڑا سنہری اصول. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گویا اپنے آپ کو دوسروں پر چھینکنا چاہتے ہیں. ایک وہ ہے انلائٹنڈ انسان جس کا باطن منور ہے علم سے اور معرفت سے. یقیناً وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے قلوب و اذہان بھی اسی روشنی سے منور ہو جائے, لیکن اس کے لیے اس میں ایک حکمت ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کون انسان ریسپٹیو موڈ میں ہے. بات سننا چاہتا ہے, قبولیت کا امکان ہے. وہ اس وقت بیج ڈالتا ہے جبکہ زمین تیار ہو, اور زمین تیار نہ ہو لوگ بہت تنظیف رد سدا پر کھلے ہوئے ہیں, وہ کسی طرح سمجھنے اور غور کرنے کے موڈ میں نہ ہو تو اس وقت کی بہت تنظیف اس وقت کا خام خاصا الٹ جانا سوائے اس کے اپنا وقت بھی ضائع کیا جائے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی گرما گرمی میں کوئی ایسا انداز پیدا ہو جائے کہ پھر آئندہ بھی کبھی گفتگو کا موقع نہ ہو. فرمایا اذا خاطب اهل الجاهلين قالوا سلاما. یہ رخ کیسے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے دامن کو لگنے نہیں دیتے, اپنے دامن کو بچاتے ہیں, اپنی راہ لیتے ہیں. لیکن یہ علیحدگی یہ بھی خوبصورتی سے, جیسا کہ سورہ مزمل میں حضور سے ارشاد فرمایا گیا واہجرہم اجرا جمیلا, ان سے علیحدگی اختیار کیجیے. لیکن یہ علیحدگی بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے کسی کی نخ مار کر اس سے رخصت ہو جایا جائے, بلکہ خوبصورتی سے ہے کہ اگر اس وقت وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو آپ کسی اور وقت جب تو اس میں کچھ آبادگی پائی جاتی ہے اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکیں. تیسرا وقت والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اب یہاں پھر نماز کا ذکر آیا. عام طور پر مکی صورتوں میں بالخصوص جو ابتدائی دور کی ہے ان میں ارکان نماز کا ذکر کر کے نماز مراد لی جاتی ہے. سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے, قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے. جیسے سورہ مزمل میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا, کھڑے رہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو سوائے اس کے چھ ایسے حصے تھے. ظاہر ہے کہ یہاں مراد نماز میں کھڑے ہونا. تو ان الفاظ میں بھی نماز کا ذکر ہے, لیکن غور کیجیے یہ صلاۃ اللیل ہے, یہ رات کی نماز ہے. یہ رات کا سجدے اور قرآن کی حالت میں گزرنا ہے. یہ نماز سمجھانا نہیں ہے جس کا یہاں ذکر ہے, وہ تو فرض ہے, یہ لازم ہے, یہ تو ابتدائی شرط ہے, وہ تو تعلیم سیرت کا کے پروگرام کی اولی سکھ ہے. یہاں ان لوگوں کی نماز کا مسئلہ سوچا جا رہا ہے کہ جو عباد الرحمن میں صبح کیے جانے کے قابل ہیں, ان میں وہ شخصیت پورے طور پر پک کر تیار ہو چکی ہے. ان کے اللہ کے ساتھ والے ہونا اس کا تعلق ہے. ان کی اللہ کے ساتھ اللہ کے قرب کے حصول کی خواہش اور تمنا کا عالم یہ ہے کہ رات ان کی بیتتی ہے سال میں کہ کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں اپنے رب کے حضور میں اور کبھی بس بکا کھڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کا یہی نقطہ سامنے آتا ہے. اگرچہ اس طرح کا جاب بھی بعض روایات کے سامنے آتا ہے کہ متعین تعداد میں رکعتیں ادا کر لینا یہ تہجد کی نماز ہو جائے گی, لیکن ایک وہ کیفیت حضور کی ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر چوک پر کھڑے ہو گئے, پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے, پھر ذرا طبیعت پر اگر غلبہ ہے ابر بلائے کا بھی بکری استقام کا یا نیند کا تھوڑی دیر استراحت فرمائی اور پھر کھڑے ہو گئے. یہ کیفیت ہے کہ جس کا نقشہ ان الفاظ میں سوچا گیا الذین یبیتون لربہم سجدًا وقیامًا, ان کی راتیں دیکھتی ہیں سال میں کہ کبھی وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اپنے رب کے حضور میں اور کبھی بس بستہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے. کیسا وقت ان کا آیا وہ بات کی جو سورہ نور میں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے باوجود بھی ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے آخرت کے عذاب سے مردہ سرتا رہنے سے چوتھا وقت جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ نور میں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کے الفاظ میں آ چکا تھا, یعنی اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے باوجود ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے خالی ہو جائے یا انہیں آخرت کی بات کچھ کا کوئی ڈر نہ رہے یا وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو مستقل سمجھ لیں محفوظ اور معمول جان لیں, جیسا کہ سورہ نارج میں ہم نے کہا ان عذاب رب کا غیر معمول, تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے تو نکل سکتا, فرمایا کہ وہ اپنے رب سے استدعا کرتے رہتے کہ رب ہمارے ہم سے پھیر دے اس عذاب کو, وہ جہنم کا عذاب وہ بہت ہی سمٹ جانے والی شے ہے. واقعہ یہ ہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے, مستقل جائے پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور عارضی جائے قرآن کے اعتبار سے بھی. یہ درحقی سب کسی جگہ تھی کہ برے ہونے کی انتہائی کیفیت کے اظہار کے لیے الفاظ آئے. دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بری سی بری جگہ پر بھی جو تھوڑی دیر کے لیے اگر جانا ہو تو یہ چینج تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اچھی سی اچھی جگہ پر بھی اگر مستقل قیام ہو تو اس میں پھر کوئی حکم رہنائی باقی نہ رہی. لہٰذا اس رکوع میں جہنم کے بارے میں فرمایا یہ اتنی بری جگہ کہ مستقل جائے فرار کے خوف ہے ہی بری, یہاں ایک لہجے کے لیے بھی اگر کسی کو جانا پڑے تو وہ اپنی ساری خوف ناتی اور اپنی ساری خوف ناتی کو استعارہ کر دے. اور اس کے مقابلے میں اس رکوع کے آخر میں جنت کا ذکر آیا حسبت مستقر رنگ نہ مقامہ, وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے جائے تب بھی اس کی حکم رانائی ان پر پورے طور پر منتقل ہو جائے گی, اور مستقل وہاں رہیں گے تب بھی اس کی رانائی میں کوئی کمی نہ ہوگی, اس کی دلچسپیوں میں کہیں کوئی کمی نہ ہوگی. وہاں تم کبھی بھی یہ محسوس نہ کرو گے کہ اب اس کا دل بھر رہا ہے. یہ ہوا کیسا وقت, آٹھواں وقت, یہ ہے وہ اعتبار نیالا روی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. اسراف کرتے ہیں اپنی کسی جائز ضرورت پر ضرورت سے جائز خرچ کرنا, انسانی ضروریات ہیں, غذا اس کی ضرورت ہے, لباس اس کی ضرورت ہے, مکان اس کی ضرورت ہے, لیکن ان ضرورتوں کو صرف ضرورت کی حد تک پورا نہ کیا جا رہا, اس میں بے جا خرچ کیا جا رہا ہے, کھانے پر کھانے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں, کپڑوں کے انبار جمع کر لیے جا رہے ہیں, گھروں کی آرائش اور اس میں آسائشوں پر جو انتہا خرچ کیا جا رہا ہے یہ اسراف ہے. تو یہاں دونوں چیزوں کی مذمت ہو گئی. اور اصلاً جو چیز پیش نظر ہے وہ در حقیقت یہ نیالہ روی ہے, وہ اعتدال ہے, وہ کسی مشہور انسان کی شخصیت کا وقت لازم ہے. یاد ہوگا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آخری بات یہ آئی تھی کہ وقت کی مشیت کا اپنی چال میں نیالہ روی اختیار کر, اور وہاں بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ نیالہ روی صرف چلنے ہی میں نہیں بلکہ مراد ہے پوری زندگی کے اپنے معاملات میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے چلن میں, اپنے خرچ میں, ہر اعتبار سے محسوس ہو کہ لے کر دل لگنے سے آگے زندگی. واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی کسی انسان کے سختہ ہونے, سختہ مزاج اور مچور ہونے کی ایک علامت ہے. اس کے بعد درمیان کے کچھ آیات کو چھوڑتے ہوئے کہ ان کے ذمن میں بعد میں عرض ہوگا, یہ احساس جو بیان ہو رہے تھے ان کے ذمن میں چھٹا وقت آتا ہے والذین لا یحبون الزور, وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی پر گوارا نہیں کرتے. شہد یشہدو کے معنی ہوتے ہیں کسی کا کہیں موجود ہونا, اسی سے در حقیقت شہادت کا تصور محسوس ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کے وقت موجود ہو. یہاں یشہدو کا جھوٹ آ جاتا, اس کا عدد کے بعد اگر آپ نے ترجمہ یہ بھی کر دیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, لیکن اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ جھوٹ پر اپنی موجودگی پر گوارا نہیں کرتے. خود اور سچائی کے لیے ان میں اتنی حمیت ہے, ان کی غیرت حق یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں جھوٹ کا کوئی دھندا ہو رہا ہے, جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے, جہاں جھوٹ پر معاملات طے کیے جا رہے ہیں, جہاں جھوٹ پر زندگی استوار ہو رہی ہے, وہاں وہ اپنی موجودگی پر گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. صداقت اس کے ساتھ ان کا پنجی لگائے اس نوعیت کا ہو جائے. ساتھ ہی فرمایا ساتواں وقت, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, لغو پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلے سبق میں سورہ مومنین کی ابتدائی آیات میں, وہاں اس کا مفہوم بھی بیان کیا جا چکا ہے. یہاں تک دیکھیے اور اس نقطے کو مزید سمجھیے. کیا کیا گیا تھا کہ وہاں تعمیر سیرت کی اساسات کا بیان ہے, یہاں پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے خط و خال سامنے آ رہے ہیں. اس لیے وہاں الفاظ تھے والذین هم عن اللغو معرضون, یہ لوگ بنک سے اعراض کرنے والے, بکنے والے. یہاں اسی لفظ کو بچے مضمون کو لائے ہیں لیکن کس انداز میں, کہ لغو کا ارادہ کرنا بالقصد کسی لغو کام میں شریک ہونا, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا مروا باللغو, اگر اس کے ساتھ ان کی کسی لغو پر سے ان کا گزر ہو جائے بغیر کسی اپنے ارادے یا قصد کے, اس کے ساتھ کہیں سے جاتے ہوئے کسی لغو پر گزر ہو جائے, مروا کراما, وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اپنا سامان بچاتے ہوئے بغیر اس میں ملوث ہوئے وہ وہاں سے گر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا وقت, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, اس میں ادب کے انداز تعریف کا ہے کہ معاندین, مخالفین, کفار مشرکین, ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنا رہے ہیں, ان کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر فرما رہے ہیں, اور یہ بدبخت اندھے اور بہرے ہو کر اس پر ٹوٹ کرتے ہیں, غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, گویا کہ مخالفت پر, انکار پر ادھار کھائے جاتے ہیں. اس کے بعد پر اس پر ان کی جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے, وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو تو اپنے سر کے کانوں کو بھی کھول کر اور دل کے کانوں کو بھی کھول کر. یہ ہے ساتواں بخت, عباد الرحمان سے جو احساس بیان ہو رہے تھے ان میں اپنا وقت آتا ہے ان الفاظ میں کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا اور ہمیں نیک اور پارسا لوگوں کا پیش رہا ہے. یہ ان کی وہ دلی تمنا ہے جس راستے پر وہ خود چل رہے ہیں. ان کی خواہش فطری طور پر یہ ہے کہ ہمارے اولاد اقساب ہماری آئندہ نسلیں وہ بھی اسی راستے پر چلنے والی ہیں تاکہ قیامت میں میدان حشر میں جب حاضری ہو تو ہمارے پیچھے آنے والے بھی مومنین صالحین قانتین اللہ سے نیک بندے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی شخصیت کو خارج کر کچھ اور رنگ تاری کر سکتا ہے, مختلف لبادے اوڑھ سکتا ہے, لوگوں کو کچھ اور نظر آ سکتا ہے, لیکن اس کی اصل شخصیت اس کی اصل اقدار لازمن ہی نقص ہو جاتی ہے اس خواہش میں اس کوشش میں کہ جو وہ اپنی اولاد کے بارے میں رکھتا ہے. پھر دنیا دار انسان باقی وطن جو دنیا ہی کا تعلق ہے جس کی امنگیں اور جس کی سنتیں صرف دنیا ہی کی حد تک مضبوط ہو کر رہ گئی ہیں, وہ چاہے تو دینداری کا لبادہ اوڑھ لے اور لوگوں کو دھوکہ دے لے, لیکن اس کی اصل شخصیت اس کا اصل باطن نمایاں ہو جائے گا اس میں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہے. آیا وہ انہیں دین کی طرف لانا چاہ رہا ہے یا ان کے لیے اس کے ذہن میں صرف دنیا کا معاملہ. یہ ہے در حقیقت ان عباد الرحمان کا باطن, ان کے باطنی احساسات اس کا حق کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, پروردگار ہماری اولاد اقساط ہماری آئندہ نسلیں ہمیں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا. جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک, اور اب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت برتا کی. یہی دعا ان کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے اسماعیل ہوں گے, اسحاق ہوں گے, ان کے آئندہ نسلوں میں انبیاء ہوں گے, خلفاء و اصفیاء ہوں گے, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں نئے انسانی کے لیے امام بنا رہے ہیں. گویا کہ ہر انسان اپنی ایک حیثیت میں امام ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. ایک حدیث میں اس کی طرف یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول من رعیته, تم میں سے ہر ایک کی حیثیت اس دروازے کی ہے, بلہ بان کی ہے, جس کو چار میں کچھ بڑے بکریاں دے دی گئی ہیں اور وہ مسئول ہے, ذمہ دار ہے. اس سے ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ہر شخص کے گھر کے لوگ, اس کا خاندان, اس کی بیوی, اس کی اولاد, یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک رویت ہے جس کے بارے میں وہ خدا سے ہاں مسئول ہے. اس نے اپنی سی کوشش اگر کر لی ہے انہیں نیکی اور خیر اور راستی اور بھلائی اور ایمان اور سپنا اور احسان کے راستے پر لانے کی, اور پھر بھی وہ نہ آئے ہیں تو وہ بڑی ذمہ ہوگا. لیکن اگر اس کی اپنی کوشش تھی صرف ان کے بارے میں, صرف ان کے نام نقشے کی فکر ہی صرف اسے دامن دی گئی ہے, انہیں کھلانے پلانے ہی کا معاملہ صرف اس کے پیچھے نظر رہا ہے, ان کی دنیا بنانے ہی کے بارے میں اس نے سوچا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی گمراہی ان کی غلط روی پر اول ذمہ دار اور مسئول خود کو ہے. یہ گویا کہ سورہ تغابن میں جو مضمون ایک خلبی اور منفی انداز میں آیا تھا, اس آیت مبارکہ میں وہ مثبت پڑھائے میں آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم, اہل ایمان اپنی جگہ خود کا سفر سفر میں رہے, تمہارے دلوں میں اپنی بیویوں اور اولاد کی جو محبت ہے یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے, یہ خطرے کی صرف روشنی ہے. محفوظ رہو, اپنے آپ کو بچا کر رکھو, کہیں اس محبت کے زیر اثر, کہیں اس محبت کے زیر اثر تمہارا قدم زیادہ حق سے حق نہ جائے. یہاں ایک مثبت رول جو حد اپنی فیملی ہے, جو کسی خاندان کے ذمہ دار شخص کے لیے لازم ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو خیر کی بھلائی کے راستے پر, تقویٰ کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے اور اپنے دل سے میں اس کی تمنا رکھے اور اللہ سے اس کی دعا کرتا رہے. نجعلنا للمتقین اماما, جب ہم میدان حشر میں حاضر ہوں تو ہمارے پیچھے چلنے والے, ہم جن کے پیشوا اور امام ہیں وہ متقی ہیں, خدا پرست ہیں, نیک ہیں, مومن ہیں, مسلم ہیں. یہ ہے وہ اوقات جن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا, جیسے کہ پہلے سبق میں ان تمام فقوں کو بیان کر کے کہ جو تعمیر سیرت کے لیے لازم ہے, اس کے بعد ان کے اخروی انجام, اخروی نتیجے کی طرف کا ذکر فرمایا گیا تھا. ایسے یہاں فرمایا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہاں لفظ صبر باہی سے جامع مفہوم لیے ہوئے, یہ پوری ربیع کی حقیقت صبر کا ثبوت ہے. دنیا کی بجائے عاقبت کا طالب ہونا یہ صبر ہے. انسان کا استعمال دلانے پر مستعین نہ ہونا اور حکمت دعوت تبلیغ کے ہاتھ سے نہ دینا, یہ بھی صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے. گویا کہ یہ پورا طرز عمل اگر اسے ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو یہ در حقیقت صفت صبر کا ضرور ہے کہ یہ پوری شخصیت میں ہو رہا ہے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بالا خانے عطا ہوں گے, جنت کے بالا خانے میں ان کا استقبال کیا جائے گا, تقیت کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ انہیں سلام دیو کہا جائے گا, سیلن سلام سلام سلامتی کے پیغام کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور وہ جگہ وہ ہے کہ جو مستقل جائے قیام کے لیے بھی بہت اعلیٰ, جس سے کبھی طبیعت میں چوری نہیں ہوگی, جس سے جی کبھی اکتائے گا نہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہی کرنے. گویا کہ یہ ان آیات کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں مضمون کی ترتیب کے اعتبار سے ان سراجی سیرت و کردار کا جو نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے, انسان مطلوب کا, اس کا جو تکمیلی مرحلہ ہے اس کو بیان کریں گے. اب آئیے ان مضامین کی طرف جو اس اعتبار سے ضمنی قرار پائیں گے, اگرچہ قرآن مجید کی کوئی آیت ضمنی نہیں. آغاز میں ایمان باللہ کے لیے جو قرآن مجید کا مخصوص استدلال ہے, جو اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں, جس کا پھر ایک اعادہ ہوا ہے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات میں, کہ یہ کائنات, یہ زمین و آسمان, یہ تمام مظاہر فطرت, یہ سورج, وہ چراغ کے مانند ہے. اس کی لیے لفظ چراغ آیا اس لیے کہ اس میں عمل افراد جلنے کا عمل, کمبشن کا عمل سلجھاتے اور بالکل موجود ہے. اور یہ چاند جو روشن کے ہے, اگر کہ اس میں وہ عمل افراد موجود نہیں, پھر یہ رات اور دن کا الگ شیر خلفت کا لگ جایا, یہ دونوں معنی دے رہا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے جیسے کہ رات دن کے تناسب میں ہو اور دن رات کا پیچھا کر رہی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ان میں اختلاف ہے, کیفیات کا, ان سب میں مواد ہے, اس سب میں سامان ہے, دو چیزوں کا, سلیم الفطرت اور سلیم الاصل انسانوں کے لیے تذکر اور تفکر. ایک طرف سے یہی وہ مظاہر فطرت ہے ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, بالتبديد التوحيد اكتساح كمال قدرة كمال علم كمال حكمة سيد كمال ابن انت هلال انسان من تذكر ذات روحانی معرفت خداوندی کا اس کے باطن کے جو مجمل حقائق ہیں ان کی گہرائیوں میں سے ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر اجاگر ہونا یہ عمل ہے جس کو قرآن تذکر کرتا ہے کہ کائنات کے مشاہد شواہد کائنات کے مشاہدے سے یہ عمل تذکر پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو صحیح فطرت ہو سلیم خاتمہ. اور دوسرا جذبہ جو ابھرتا ہے وہ جذبہ ہے تذکر کا خود اپنی ہستی کے لیے. یہ تمام چیزیں اس کی ضروریات کی بہن رسانی میں لگی ہوئی ہیں, اس کے وجود کے سارے احتیاجات انہی ذرائع سے وہ مسبب الاسباب بہن پہنچا رہا ہے. یہ اس کی ربوبیت کے مظاہر ہیں اور وسائل و ذرائع ہیں, لہذا ان کے فہم و ادراک سے اس کے اندر فکر باری تعالیٰ حمد باری تعالیٰ کا ایک جذبہ ایسے پل کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے کہ جیسے کہ چشمہ زمین سے ابھر رہا ہے. یہ ایمان کے زمین میں وہ مباحث کے جو سورہ آل عمران سورہ تغابن اور سورہ لقمان میں کسی قدر تفصیل سے آ چکے ہیں انہیں اس رکوع کی ایک انتہائی جامع اور پھر سکور سنجید کی حیثیت سے لے آیا گیا. تبارک الذی جعل فی السماء برودا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. گویا کہ اس سے آگے جو عباد الرحمن کے آثار بیان ہو رہے ہیں یہ ان عباد الرحمن کا ذہنی ارتقا ہے, یہ ان کے سوچ کا عمل ہے جن سے گزر کر ان کی شخصیت اس مقام تک پہنچی ہے کہ ان کے اندر یہ اور یہ احساس پیدا ہو جائے. اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے ایک ایسی آیت سے جو ایمان در رسالت کے ذمن میں بڑی اہم ہے. قل ما یعبأ بکم ربی, اے نبی اسے کہہ دیجئے دعوت تبلیغ سے میرے اس شغف اس میں میرے اس انہماد سے کہ میں تم میں سے ایک کے پاس جاتا ہوں, راتوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور دن کو بھی تمہیں پکار رہا ہوں, ایک ایک سے انفرادی طور پر بھی بات کر رہا ہوں اور مجموع میں بھی تمہیں خطاب کر رہا ہوں. اس سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میری ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے یا جس پر ایمان کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. انما سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, میری دعوت اپنے رب پر ایمان لانے کی ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ رب کو تمہاری کوئی احتیاج ہے, اللہ کی کوئی ضرورت اچھی ہوئی ہے کہ جو تمہارے ایمان کی سے پوری ہوگی, ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی, اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, جو بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاج نہیں, وہ غنی ہے وہ حریف ہے. ہاں اس نے یہ قاعدہ بنایا ہے, یہ سنت اللہ ہے, یہ سنت اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. لا دعاؤکم, وہ عذاب دینے سے پہلے پکڑنے سے پہلے اطمینان خود کر سکتا ہے, تمہیں پکار رہا ہے, تمہیں دعوت دے رہا ہے, تم یہ بھی فکر کر سکو کہ اے رب ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہی نہیں گئی, ہمیں حق کی طرف پکارا ہی نہیں گیا, صرف اس فتح عذر کے لیے اس اطمینان حجت کے لیے یہ میری ساری محنت ہے میری بھاگ دوڑ ہے. سب جب تم اب یہاں کلام کا طور بدلتا ہے تو تم نے جھٹلا دیا, تم نے انکار کیا, تم نے اس راہ حق کو اختیار کرنے سے اعراض کیا. سو کا یقین ہے لبانا, جب تیار رہو اس کی تعداد وہ لاگو ہو کر رہے, اس کی سزا تمہیں مل کر رہی. گویا کہ اس رکوع کے آغاز میں ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کے ضمن میں قرآن کا جو اپنا ایک مخصوص طرز استعمال ہے اس کا خلاصہ دو آیات میں بڑی ہی جامعیت کے ساتھ آ گیا, اور اس کتاب پر ایمان کے رسالت کے ضمن میں بڑی اہم حقیقت واضح کر دی گئی. درمیان میں آیا ہے وہ مضمون جس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے بڑی اہمیت کہانی ہے. ایک تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا. سب سے بڑے تین گناہ کون سے ہیں؟ الولین عظیم ترین شرک ہے جس پر ہمارے اسلم تقدر صاحب نے تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. اور یہاں شرک میں سے بھی شرک العبادت اور شرک العبادت میں سے بھی شرک دعا کا ذکر کیا گیا. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اس کے بعد صلاحت اور قباحت میں دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق اور تیسرے نمبر پر ہے سنا اور بدکاری. ان پر انشاءاللہ آئندہ ایک درس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ان کا ذکر کر کے فرمایا یہ گناہ وہ ہے کہ جو ان کا اتفاق کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی. یلقا طعاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ولیخلد فیہ مہانا. دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے, دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف. قیامت کے دن سے عذاب کا دوہرا کیا جانا گویا کہ مستلزم ہے اس کو کہ عذاب کی کوئی کیفیت پہلے بھی موجود ہے. یہ ہے اس عالم برزخ میں انسان کے خاص ہی انجام کا ایک حق کہ جو موت کے فوراً بعد سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو استعارتاً حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھے میں سے گڑھ ہے. عذاب قبر کے لیے یہ مقام قرآن مجید میں ایک اہم مقام کی حیثیت سے اس کی اس بات کی رہنمائی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. اب اس کے بعد آیا مضمون توبہ. الا من تاب سوائے اس سے کہ جو توبہ کرے. توبہ ہمارے دین کی اس کے فلسفہ حکمت کی ایک بڑی اہم بات ہے. یہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اخلاق کا معاملہ اور اخلاقی معاملات مادیات پر ان کو قیاس کرنا درست نہ ہوگا. یہاں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہر کھانے والا مر جائے گا, یہ دوسری بات ہے کہ برمک طبی امداد مل جائے قیام قیاس سے جائے گا. لیکن یہ کہ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو سکی تو زہر کھانے کے بعد چاہے وہ کھانے والا کتنا ہی پکا رہا ہے, کتنا ہی اسے یہ احساس ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا, اس کے نتائج اور عواقب کا ضرور ہو کر وہ یا تو تیر اس کے ہاتھ سے نکل چکا اب اس کو واپس لانے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. یہی تصور اگر کہیں اخلاقیات کے میدان میں رکھا جائے تو بڑا تباہ کن ہے, اس سے انسان پر مایوسی کا حل جائے گا. اس لاح حال کے لیے جو ہمت جو قوت ارادی مطلوب اور درکار ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہذا ضرورت ہے اصلاح حال کے لیے کہ انسان کو معافی کی امید دلائی جائے. یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہو گیا ہے تو اب اس کی تعداد سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. در توبہ راہ ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر تم خلوص اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرو, اس طرح توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے, تو حضور کے الفاظ مبارکہ کی روح سے التائب من الذنب كما العظم باله, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ کل بنی آدم خطاء ہیں, اگر تم سے بھی خطا ہو گئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. بنی آدم کو سب کے سب انتہائی خطا تھا, خطاء مبالغے کا سیرا دے کل بنی آدم خطاء ہیں, تمام انسان خطا یا فوری خطائین طیابون, ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یہاں توبہ بھی تھی بصیرہ بدال رہا ہے, انتہائی توبہ کرنے والے, رجوع کرنے والے, بار بار لوٹنے والے, پلٹنے والے. میرا کہ لکھا کیوں کہا جا رہا ہے, ایک تو وہ شخص ہے جس کا پاؤں پھسلا تھا, وہ گرا تھا اور پھر وہ پڑا ہی رہ گیا. ایک وہ ہے کہ جس کا پاؤں پچھلا جو گرا لیکن پھر اللہ کھڑا ہوا, پھر اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا, پھر کہیں سے لفظ ہو گئی, پھر گر گیا, لیکن جس پر اس نے ڈیرا نہیں لگایا, اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا, وہ وہی بیٹھ کر نہیں رہ گیا, پھر اس نے اپنی ہمت کو مستمل کیا, پھر اپنی قوت ارادی سے کام لے کر پھر کھڑا ہوا, پھر آگے چلنے لگا. یہ ہے توابیت کی کیفیت, ان کا بار بار پیدا کرنے رجوع کرنے کا معنی. پیدا کے لفظی معنی ہے پلکنا, صحابہ یعید پیدن بتائے بتن, اور یہ بہت قریب ہے احادہ یعید, احادہ یعید کے معنی بھی لوٹنا, رجوع کرنا, پلکنا, حائدینا صاحبینا مربنا حامدین. یہ اس دعا کے الفاظ ہیں جو کہیں باہر سے اگر انسان لوٹ رہا ہو تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائے. ہم لوٹ رہے ہیں پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں بھی, وہ یا کہ ایک تو ہمارا یہ لوٹنا ہے باہر سے اپنے گھر کی طرف, یہ ظاہر ہے, ایک ہمارا لوٹنا ہے معصیت سے, گناہ سے, غفلت سے اپنے رب کی جانب, اس کے ذکر کی جانب, اس کی یاد کی جانب, اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے. تو لفظ اللہب, اللہب بھی آتا ہے انتہائی رجوع کرنے والا, اللہب بھی وہ ہے جو بار بار پلٹتا ہے, بار بار رجوع کرتا ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. یہ پیدا اللہ کو کتنی پیاری ہے, اس کے حضور نے ایک خاص انداز میں سمجھایا. ایک مرتبہ تو آپ گھر تشریف لا رہے تھے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وجہ میں فرمائے ام المؤمنین, ان کے گھر کی طرف آپ آ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے بدل گیا, تو ان کا چہرہ خوشی سے بدل گیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تمہیں میرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی. جب انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہا مجھے آپ کے آنے سے بڑی خبر تھی, تو آپ نے فرمایا ام سلمہ اللہ کے اپنے کسی گناہگار بندے کی پیدا سے اس سے بھی کہیں بدتر خوشی ہوتی. یہ بات ایک اور تنقید میں بالکل نقطۂ عروج سے پہنچ گئی. حضور نے ایک مکہ سوچا ہے کہ ایک سوار ہے مسافر, ایک اونٹنی پر ہے, لپے دپ چہرا ہے, تمہیں تنہا سفر کر رہا ہے, اسی اونٹنی پر اس کے کھانے کا سامان بھی ہے, اسی پر کوئی چھاگل بھی ہے جس میں اس کے لیے پانی ہے. وہ کہیں کسی جگہ کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر پکانے کے لیے بیٹھتا ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی موجود نہیں, اب اس پر ایک اضطراب کی کیفیت ساری ہوتی ہے. وہ اس حالت اضطراب و اضطرار میں ادھر دوڑتا ہے, ادھر بھاگتا ہے, ادھر تلاش کرتا ہے, ادھر ڈھونڈتا ہے, لیکن جب اونٹنی نظر نہیں آتی تو مایوس ہو کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود ہے, سامنے کھڑی ہے. اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے رب تو میرا مالک, میں تیرا بندہ, لیکن اس سب سے خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ اللہ میں تیرا مالک, تو میرا بندہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ کتنی خوشی اس شخص کو ہے, اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی پیدا. یہ ہے پیدا کی عظمت, جس کو خوب کہا ہے سرمد نے, اور اسلام کے پورے تصور کو, اس نظریے کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کی تعبیر کی ہے کہ باز آ باز آ میں ہر کے ہستی باز آ, جب کافرے گزرے بت پرستی باز آ, تو درگہ ما درگہ نامی دی ہوئی سب بار اگر پیدا کی کرتی باز آ. حضور نے فرمایا کہ بالم جو غر غر, یہ پیدا کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ نظر کی کیفیات ساری نہیں ہو جاتی. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اس تصویر کا تیسرا رخ بہت اہم ہے. پیدا یہ نہیں ہے کہ انسان تصویر کے دانوں پر استغفار کے کلمات کو دہراتا رہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اگر لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو پیدا نہیں ہوگی. پیدا کی اصل حقیقت ہے رجوع, پلٹنا, لوٹنا ہے. معصیت سے اطاعت کی طرف, غفلت سے ذکر کی جانب. اس حقیقت کو اس مقام پر بڑی ہی عمدگی سے ادا کیا, الا من تاب وآمن فعمل عملا صالحا. وہ کہ جو اس نے پیدا کی, اور یہ پیدا در حقیقت تجدید ایمان ہے, اس لیے کہ معصیت اصلا ایمان کی نفی ہے, قانونی ایمان کی نہیں حقیقی ایمان کی. وہ احادیث یاد کیجیے جو اس سے پہلے ایمان سے متعلق جو بنیادی باتیں کہی گئی تھیں, اس کے ضمن میں بھی آئیں گے, سورت العصر کے وقت کے دوران بھی آئیں گے. ما یغنی الزانی حین یغنی وهو مؤمن, ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن, ولا یسرب الخمر حین یسرب وهو مؤمن. کوئی انسانی حالت سنا میں, حالت ایمان میں سنا نہیں کرتا, کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. یہ معصیت ثبوت ہے اس کا کہ ایمان سے اس کا دل اس کا خالی ہو چکا. اب گویا کہ پیدا اگر حقیق ایمانی میں ہے تو یہ تجدید ایمان ہے, جیسا کہ حدیث میں حضور نے یہ الفاظ ارشاد بھی فرمائے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے, اس کے سر پر منڈاتا رہتا ہے, یا خطری کے معنی سایہ کیے رکھتا ہے. اگر پیدا کرتا ہے تو لاحق کرتا ہے. یہ ہے وہ تجدید ایمان, پیدا کا نتیجہ اور حاصل جس کی طرف اشارہ کر دیا, الا من تاب وآمن. اور ایمان جب اپنی اصل حقیقت کے ساتھ دل میں دوبارہ جاگزی ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ عمل کی درستی ہے. اگر عمل درست نہیں ہوا تو پیدا کہاں ہوئی؟ زبان سے پیدا پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ معصیت پر شدید پتے مانی نہ ہو. اللہ کے جناب میں اس عہد کے ساتھ, اس عزم مسلم کے ساتھ رجوع نہ کیا جائے کہ پروردگار دوبارہ یہ رخ نہ کروں گا, دوبارہ اس عمل کا, اس فعل کا ارتکاب نہ کروں گا. اور جب فعل بھی اس عمل کو ترک کیا جائے, معصیت کا ترک کر دینا واجب ہے پیدا کے درست ہونے کے لیے. اگر تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ بھی کے لیے ہو, پھر کبھی اگر غلطی ہو گئی ہے, پھر لمبش ہو گئی ہے, پھر پیدا کریں. لیکن ایک مرتبہ پیدا کی درستی کی شرط لازم یہ ہے کہ معصیت کو بالکل ترک کیا جائے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, لعمل عملا صالحا. اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ گویا کہ قرآنی تعبیر ہے اسی حقیقت کی جو احادیث کے حوالے سے ساتھ آ چکی. اس پیدا کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ وہ برائی جو تھی نانا یا ہمارا استعمال کر دی جائے گی, وہ دھبا جو ہے دھو دیا جائے گا, بلکہ اس کی جگہ نیکی کا انتظار ہو جائے گا. انہیں تیبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور یہ دونوں اعتبارات سے دامن اخلاق پر جو دھبا لگ گیا تھا وہ دھل جائے گا, شخصیت اور سیرت و کردار کا دامن پھر پاک و ستار ہو جائے گا, اور نانا اعمال پر جو داغ لگا تھا وہ بھی دھل جائے گا. اس کے بعد پھر اس کی تکرار کیا, ارادہ کیا, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جس نے پیدا کی اور اس کے پیدا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا عمل درست ہو گیا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو وہ ہے وہ شخص کہ جو پیدا کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ پیدا کا حق ہے. عربی زبان میں فعل کے بعد جب مصدر کو لایا جائے تو اس میں اس فعل کے حقیقی معنی میں رکوع پذیر ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اصل پیدا یہ ہے, پیدا کا جو حق ہے وہ یہ ادا ہوتا ہے کہ اس نے انسان کے عمل میں درستی کی کیفیت بالفعل پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہے پیدا کا متنی مضمون جو بہت اہم ہے دین کے فلسفہ حکمت کے اعتبار سے, اور جو اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.